السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جی صفحہ نمبر 185 پہ رحلہ کے اثرات جو ہیں اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلتا ہے طلب علم کے لیے باہر جاتا ہے، کوئی لمبا سفر اختیار کرتا ہے، کوئی تھوڑا، اور کسی کو سفر میں بھوک پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے، غربت دیکھنا پڑتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، کافی مشکلات ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جا کے جس ٹیچر کو ملنا ہے اس کو ملے، اس کے قریب گئے، اس کی عادات دیکھی، اس کا علم دیکھا، اس کا حافظہ دیکھا، پھر یہ بھی ہے کہ وہ جو شہر ہے جہاں وہ رہتا ہے اس شہر سے بھی ایک واقفیت ہو گئی، اس کے نام کا علم ہو گیا، اور اس کے ارد گرد جو علاقے اور ہیں اس کا بھی پتہ چل گیا، تو اس طرح ایک تاریخ بنتی گئی اس رحلہ سے. فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان علماء نے پھر ایک ڈکشنری لکھی جس کا نام رکھا انہوں نے موجم البلدان، کہ ڈکشنری آف سٹیز ٹاؤنز. تو یہ ایسے نقشہ بنایا پوری دنیا کا جو مسلمانوں نے اس سارے مڈل ایسٹ کے علاقے میں اندلس تک، اور پھر اس کے علاوہ ادھر انڈیا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا، یہ سارے علاقوں کا ایسا نقشہ بنا ہے کہ جو واقعی بڑا یونیک قسم کا ہے. یہ صرف اسی رحلہ سے یہ باتیں پتہ چلی ٹریولنگ سے. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا پڑھے ہیں. صحابہ کے شاگردوں نے بھی تلاش حدیث کے لیے سفر کو اپنا شعار بنایا، حتیٰ کہ اگر کسی کو معتمد راوی سے حدیث مل بھی جاتی اور یہ علم بھی ہو جاتا کہ جس سے حدیث سنی گئی ہے وہ مدینہ میں حیات ہیں، تو خود سواری خرید کر مدینہ منورہ کا رخ کرتے اور ان سے بلا واسطہ حدیث رسول سن لیتے. یعنی میں مثلا یہاں ہوں، میں نے کسی ٹیچر سے، کسی بزرگ سے ایک حدیث سنی کہ فلاں نے مجھے حدیث سنائی ہے، اور پتہ چلا ہے کہ وہ بندہ تو لاہور میں ہے جس سے انہوں نے سنی ہے، تو میں نے سوچا میں ان سے کیوں حدیث روایت کروں، میں ڈائریکٹ اسی کے پاس جا کے کیوں نہ سن لوں تاکہ میری سند اور کلوز ہو جائے نبی علیہ السلام کے. تو اس کے لیے میں نے سواری بھی خریدی، بیٹھا اس پہ، گیا، پھر وہاں پہنچا، ان سے ملا، ان سے وہ حدیث سنی، واپس آیا. تو ایک خوشی ہوتی تھی کہ جس طرح اس کا ایک سینئر ٹیچر ہے میرا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس ٹیچر کے اسٹوڈنٹ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ جس کا وہ اسٹوڈنٹ ہے اسی کا میں بھی ہوں. ایک فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں تھوڑا سا فرق دیکھیں گے، فرسٹ بیچ کی جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں، اگر آپ کو ملے نا، آپ ان میں دیکھیں کیا وہ اعتماد ہے، کیا خوشی ہے ان میں، کس طرح وہ جگہ جگہ جہاں بھی رہتی ہیں کام ایک کر رہی ہیں. پھر دوسرے بیچ کی ہر کوئی ملتا ہے تو اپنے آپ کو بڑے شوق سے متعارف کراتا ہے، میں فرسٹ بیچ کی ہوں، میں سیکنڈ بیچ کی ہوں، میں تھرڈ کی ہوں. تو یہ اس طرح کی جو سینیارٹی ہے نا، وہ بندے کو پسند ہوتی ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ سینیارٹی کو پسند کیا گیا. امام سعید ابن المسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے، ان کنت لارحل الایام واللیالی فی طلب الحدیث الواحد، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک ہی حدیث کی طلب کے لیے کئی راتیں اور کئی دن سفر کرتا تھا. اور اس دور کا سفر کوئی موٹر وے کا سفر نہیں تھا، پیدل تھا یا جانور پر تھا. جانور میں کیا ہوتا ہے، زیادہ اونٹ یا گدھا، بس. گھوڑا بھی اگر ہوتا تو وہ بڑے امیر لوگوں کی، وہ ایک الیٹ کلاس کی سواری تھی. امام شاہ بھی فرمایا کرتے، لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن، اگر ایک آدمی شام کے انتہائی دور دراز علاقے سے سفر شروع کرے اور یمن جو بالکل اس کے اپوزٹ، وہ دوسری سائٹ پہ ایک ملک ہے، تو اس کے اینڈ پہ جا کے کسی ایک عالم سے ملے، لیسمع کلمۃ حکمت، تاکہ وہ اس سے جا کے ایک حکمت کی بات سنے، صرف ایک حکمت کی بات کے لیے اتنا لمبا وہ سفر کرے، تو ما رأیت ان سفرہ ضاع، وہ کہتے ہیں میرا یہ خیال نہیں ہے کہ اس کا سفر بیکار ہے بلکہ بڑا مفید سفر ہے. ایک بات کے لیے بندہ وہاں جائے، اور حکمت کی بات جہاں بھی ملتی ہے مومن کے لیے تو بہت بڑی خزانے کی چیز ہے. تو انہوں نے کسی کو مسئلہ بتاتے وقت فرمایا، اعطیناکہا بغیر شیء کان یرحل فیما دونہا الی المدینہ، ہم نے تمہیں یہ مسئلہ بغیر کسی معاوضے کے یا بغیر کسی تکلیف تمہیں پہنچائے دے دیا ہے، بتا دیا ہے. ورنہ اس ایک مسئلے سے بھی کم تر کوئی مسئلہ ہوتا تو لوگ شام سے مدینہ کا رخ اختیار کرتے تھے. تمہیں مفت میں مل گیا سب کچھ. مراد یہ کہ اس کی قدر کرنا, کیونکہ وقت آتا ہے نا علم کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے اور ہوتی رہی ہے. اور اب تو ہمیں بتایا کہ ہم ماشاءاللہ سب کچھ ہوتے ہوئے کتابیں سب چیزیں موجود ہیں. تو ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے کہ مجھے علم ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث کہ ان اللہ لا یکتب لعبد المؤمن بالحسنۃ الواحدۃ الف حسنۃ, کہ ایک مومن کی اخلاص میں کی ہوئی ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مومن کو 100,000 ثواب کا درجہ دیتا ہے, یا 100,000 نیکیوں کا درجہ دیتا ہے. تو یہ روایت انہوں نے کی. تو میں نے اس سال حج کی نیت سے رخت سفر باندھا اور سیدنا ابو ہریرہ سے ملنے اور حدیث سننے کی خاطر روانہ ہوا. جب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے عرض کی, حج کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح آپ سے ملاقات کر کے وہ حدیث سن لوں. پھر اس جلیل القدر صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ نے مجھے وہ حدیث سنائی. ایک نیکی اس کے لیے تم نکلے ہو تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں 100,000 ثواب عطا فرمائے. عبداللہ ابن فیروز الدیلمی یہ فرماتے ہیں, مجھے ایک حدیث بروایت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہنچی, پھر میں ان کی خدمت میں طائف گیا, وہ طائف میں اس وقت تھے, اور ان سے یہ حدیث سنی. اور ابن الدیلمی خود کہاں کے تھے؟ فلسطین کے رہنے والے تھے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اہل کوفہ اس ارشاد الہی میں کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اختلاف کر بیٹھے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں واقعی جائے گا کہ نہیں جائے گا, اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں کہ میں خود سوار ہو کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس طائف آیا, صرف اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا مفہوم بیان کرتے ہیں, اور ان سے اس بارے میں پوچھا. اتنی بے چینی ہوتی تھی پہلے کہ معمولی سا اختلاف ہے تو اس کا حل ہمارے نزدیک کیا ہے. تو اس کے لیے لوگ کیا کرتے تھے, ٹریولنگ کرتے تھے اور بڑے عالم کے پاس پہنچ کے وہ اس اختلاف کو سنتے تھے اور تسلی ہوتی تھی ان کی. تو آج الحمدللہ ہمارے پاس فون ہے, فوراً ملایا, ہاں جی بتائیے یہ مسئلہ کیسا ہے, وہ لوگ بتا دیتے ہیں. نیٹ پہ لکھیں Q&A پہ, وہ سو فوراً جواب اس کا مل جاتا ہے. پتا ہے نا آپ کو Q&A کا, پتا ہے نا کوشچن آنسر, وہ جو ہے اسلام, اس پہ آپ جائیں تو وہ ہر قسم کے ماشاءاللہ انہوں نے سوال دنیا بھر سے ان کے پاس آئے ہیں, اور بڑے عرصے سے کوئی تقریباً 15 سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اب کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو آپ لکھیں اس کا جواب وہاں نہ موجود ہو. ایک حدیث کی تحقیق کی خاطر امام شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ پہلے مکہ گئے, پھر مدینہ, پھر بصرہ تشریف لے گئے. بڑی عجیب سی کہانی ہے یہ بھی ان کی, کہ کسی اسٹوڈنٹ نے ان کے سامنے بیٹھ کے وہ حدیث سنائی, اور اسٹوڈنٹ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے بڑے بزرگ تھے, تو حدیث صحیح نہیں تھی. تو انہوں نے اٹھ کے سب کے سامنے ان کو مارا زور سے, تم غلط حدیثیں بیان کرتے ہو, اور اتنی زور سے مارا کہ وہ گرے اور پھر باہر چلے گئے. پھر واپس آئے تو دیکھا وہ رو رہے ہیں. ان کا یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو ساتھی نے کہا آپ نے مارا اس وجہ سے. انہوں نے کہا میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ حدیث جو اس نے بیان کی ہے اس کی سٹوری میں تمہیں سناتا ہوں, کہ مجھے پتا چلا کہ اس حدیث کا راوی مدینہ میں ہے, تو میں یہاں سے مدینہ گیا. وہاں جب پہنچا تو انہوں نے کہا جی وہ حج کرنے گیا ہوا ہے. تو میں پھر مکہ آیا, وہاں پہنچا تو کہتے ہیں جی واپس چلا گیا, مدینہ گیا ہے. تو میں مدینہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں وہ بصرہ میں ہے, وہاں نکل گیا. تو میں بصرہ پہنچا, اور بصرہ پہنچ کے میں اسے ملا تو مجھے وہ کہنے لگا تم یہ حدیث کیا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں بتاؤ. کہتے بھائی اس کا راوی ضعیف ہے, شہر ابن حوشب, میں نے اس سے یہ حدیث سنی تھی. کہتے ہیں جب انہوں نے شہر ابن حوشب کا نام لیا, واقعی ضعیف راوی تھا, تو میرے منہ سے یہ نکلا کہ لقد دمر هذا الحديث, اس حدیث نے مجھے تباہ کر دیا. یعنی میں کتنی ٹریولنگ کر کے آیا, اور پھر اپنے بصرہ شہر میں پہنچا ہوں وہاں اس حدیث کا پتہ چلا کہ حقیقت اس کی کیا ہے. پھر فرمانے لگے کہ اگر یہ حدیث صحیح مل جاتی تو مجھے میرے اہل خانہ میرے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوتی. یہ ٹریولنگ کا مزہ بھی آ جاتا نا, ورنہ انسان تھک ہار کے پھرتا گھومتا گھومتا بڑے شوق سے وہاں پہنچ وہاں پہنچ وہاں, پھر اپنا شہر آیا تو پتہ چلا یہ حدیث ضعیف ہے. امام شابی رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ من این لک ھذا العلم, یہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا یہ کہاں سے آیا, کیسے آپ نے کمایا یہ علم. ہم بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں بھی علم آ جائے مگر نہیں آتا. آپ کو یہ علم کیسے ملا؟ اور امام شابی رحمت اللہ علیہ بڑے ذہین انسان تھے, بڑے ذہین, بات کو سمجھتے تھے گہرائی سے اور فوراً بڑا خوبصورت جواب دیتے تھے, لوگ بڑے مطمئن ہوتے تھے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں ہی, فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے کچے فرش پہ, تو لوگ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو ایک آ گیا, لوگ نئے نئے آتے ہیں نا تو ذرا تھوڑا سا اپنی علمی دھاک بھی بٹھاتے ہیں کہ میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں میں کچھ جاہل نہیں ہوں, تھوڑا سا میں بھی جانتا ہوں. تو اس نے آ کے کہا یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک روزے دار کو روزہ اگر اس کو پانی نہ ملے تو کھجور سے, کھجور نہ ملے تو مٹی سے, اور مٹی سے اپنی انگلی کو لگائے اور پھر اس سے اپنا روزہ توڑے. تو پہلے وہ حدیث سناتا ہے پھر سوال یہ کرتا ہے یہ بتائیے کہ کون سی انگلی لگائے. تو امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پاؤں کی چھوٹی انگلی لی اس کی طرف اشارہ کیا, کہنے لگے یہ انگلی, پاؤں کی جو چھوٹی انگلی تھی نا اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس انگلی کو, سمجھ رہی ہے نا, یعنی اس انگلی کو زمین پہ لگا کے پھر پاؤں اٹھائے پھر اس کے بعد چاٹے اس کو تو اس طرح روزہ کھولے. اس کو اس طرح جواب دیا وہ بچارا پریشان ہو گیا, اور جتنے اسٹوڈنٹ تھے بڑے حیران ہو گئے کہ یہ ہے جواب اس کا کہ ادھر علمی دھاک بٹھا رہا ہے اور ضعیف حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, پتہ نہیں اس کو حدیث کا, اور سوال اس طرح کر رہا ہے اور پھر اس کو جواب بھی ایسا ہی دیا جائے. تو ایسا انہوں نے اس کو جواب دیا. تو ان سے یہی سوال کیا گیا کہ من این لک ھذا العلم, آپ کے پاس یہ علم اتنا کہاں سے آیا؟ فرمانے لگے بنفی الاعتماد, ہر سہارا چھوڑ دیا میں نے, اپنے اوپر اعتماد کیا اللہ پر. والسیر فی البلاد, اور مختلف شہروں اور علاقوں میں میں خوب گھوما پھرا, علماء کی میں نے تلاش کی, کتابوں کو تلاش کیا, علماء کو ملا, ان سے علم حاصل کیا. وصبر کصبر الجماد, اور میں نے ہر مصیبت پر پہاڑ کی طرح صبر کیا, میں جم گیا, میں نے کہا بھوکا ہوں پیاسا ہوں, استاد سخت طبیعت کا ہے, پیسہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, ٹریولنگ کرنی ہے, سواری جانا ہے, صبر کرنا ہے, اور پہاڑ کی طرح میں جمع رہا. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں وبکور کبکور الغراب, اور میں اس علم کے حصول کے لیے کوے کی طرح اندھیرے منہ اپنے گھر سے نکلا. کوا بھی اندھیرے میں نکلتا ہے نا, کہتے ہیں اس کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ اندھیرے میں نکلتا ہے اور نظر نہیں آتا اس کو کچھ بھی, لیکن کائیں کائیں کرتا ہے, پھر جا کے اس کو جب روشنی تھوڑی سی نظر آتی ہے تو پھر وہ اس کو کھانا ملتا ہے, لیکن نکلتا بہت پہلے. تو یہ کہتے ہیں میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے استاد اگر کہیں دور ہے تو میں اپنے گھر سے اندھیرے منہ نکلتا تھا, پیدل چل چل کے اس کے پاس جاتا اور فجر کی نماز میں شامل ہو کے نماز کے فوراً بعد اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا تھا, مزہ میں لیٹ نہیں ہوا کبھی بھی. تو یہ چار چیزیں میں نے اختیار کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے یہ علم دیا. ٹھیک ہے, کتنا اچھا ہے یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ. ہم تو بیڈ میں گھس کے کتابیں پڑھتے ہیں اور ایک آدھا صفحہ پڑھتے ہیں نیند آ جاتی ہے, اور کہتے ہی ہیں کہ نیند لانے کے لیے میں کتاب پڑھ رہا ہوں. رحالہ علماء, یعنی بہت زیادہ رحل کرنے والے, رحلہ کرنے والے, سفر کرنے والے جو علماء تھے, جنہوں نے بہت زیادہ رحلت کی اور مختلف علاقوں میں علماء کو جا کے ملے, ان سے علم حاصل کیا, ان کو کہا گیا رحالہ, ایک ٹرم ہے. ان میں امام شافی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ, ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں, انہوں نے بڑی ٹریولنگ کی ہے. امام شافی کی تو والدہ بچاری اپنے اسی بچے کو لے کے ایک ایک شہر گھومتی تھی, بیوہ تھی لیکن وہی بچہ تھا, انہوں نے کہا اسی کو میں نے کوئی بڑا بنانا ہے, یمن لے گئیں، یمن کے مختلف قبائل جو ہے نا حضرہ موت کا علاقہ ہے وہاں لے گئیں، ہزارمہ جو ہے حضرہ موت کے لوگ جو ہزارمہ کہلاتے ہیں عرب، تو ان کی بڑی خالص زبان ہوتی تھی، بہت خالص، یہ ان میں رہے اور ان میں رہ کے عربوں کے انہی کے 10,000 شعر بچپن میں یاد کیے، اور وہیں رہ کے انہوں نے موتا امام مالک کو بھی یاد کر لیا، اور پھر والدہ کو علم ہوا کہ اب مدینہ میں ایک بڑے عالم ہے امام مالک، میں ان کے پاس لے جاؤں ان کو، تو جب نکلنے لگیں تو وہاں شہر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہیں عرض کی کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں امام مالک کے، ایک چھوٹا سا رقعہ لکھ دیجئے میرے بچے کو، کسی طرح قبول کر لیں، داخلہ دے دیں اپنے یہاں، تو وہ انہوں نے لکھ کے دے دیا، وہ بچے کی تعریف بھی کی کہ لڑکا بہت اچھا ہے، ذہین ہے، بہت کچھ یاد ہے اس کو، تو یہ گئیں مدینہ، جب گئیں تو امام مالک کے گھر چلی گئیں، انہیں رقعہ دیا، تو امام مالک نے رقعہ پڑھا تو فرمانے لگے علم کے لیے سفارشیں کی جاتی ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس طرح کی درخواستیں لوگوں سے کروائی جاتی ہیں، مراد یہ کہ جس نے علم پڑھنا ہے آ جائے میرے پاس، میری تو کوئی نہ نہیں ہے، تو خیر، تو انہوں نے دیکھا جب بچے کو، یہ تو چھوٹا ہے، تو فرمانے لگے بیٹا تم نے قرآن یاد کیا ہے؟ تو امام شافی فرمانے لگے جی ہاں مجھے یاد ہے، سناؤ، ان کا کھڑے کھڑے امتحان لے لیا، سب سنا دیا، کوئی غلطی نہیں کی، ان کا کچھ اور یاد ہے؟ ان کا ہاں، مجھے 10,000 اشعار یاد ہیں عربی کے اور حضرمیوں کے یاد ہیں، بڑے حیران ہوئے، اچھا اچھا کچھ سناؤ، تو انہیں کچھ سنائے، ان کا بہت ماشاء اللہ، اور کیا یاد ہے؟ ان کا جی آپ کی کتاب موتا امام مالک ہی مجھے یاد ہے، اچھا وہ بھی یاد کی، ان کا اچھا سناؤ یہ حدیث، ایک اس کا کلو دیا اس کو، پڑھو آگے، سنا دی، اور دی، وہ بھی سنا دی، بہت خوش ہوئے، بہت خوش، وہ مانے لگے اچھا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو، تو مسجد لے گئے تو سب سے آگے اس بچے کو بٹھایا، اپنے پاس ہی بٹھایا، تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ایک سال رہ کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا علم سیکھا، ان سے کتاب بھی سنی، ان سے علم بھی سیکھا، اور ہر کوئی جب کتاب ختم ہوتی تو ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو رہا تھا تو کسی نے کہا آپ نہیں جا رہے، آپ بھی تو جائیں نا، آپ سن لیے، اب کیا کریں گے؟ ان کے پچھلے سال میں نے ان سے موتا امام مالک سنی تھی، اب اس سال ان سے میں ادب سیکھنا چاہتا ہوں، یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت ہی با اخلاق انسان ہیں اور میں ان کے ساتھ رہ کے میں ادب بھی سیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ سال صرف ادب سیکھنے کے لیے گزارنا چاہتا ہوں، اور پھر رہے ان کے پاس، تو بہرحال انہوں نے بڑے سفر کیے ہیں، اور محدثین میں امام بخاری، امام مسلم، اصحاب سنن اربعہ اور امام حاکم وغیرہ نے بھی رحلہ فی الحدیث کا ذوق حاصل کیا ہے، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطاف من ادرک من عظمائهم ذلک الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر والیمن وخراسان وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ وامعنوا فی الفحص عن غریب الحدیث ونوادر الاثر، تو اس وقت محدثین کی بڑی بڑی شخصیات نے حدیث کی خاطر حجاز، شام، عراق، مصر، یمن، خراسان، یہ خراسان کا علاقہ بہت بڑا تھا اور شام کا علاقہ بھی اس دور میں بہت بڑا تھا، شام میں اس وقت ترکی کے بڑے شہر ہیں، بہت زیادہ شہر، وہ بھی شامل تھے، پورا فلسطین شامل تھا، اسرائیل پورا شامل تھا، اور پھر اس کے علاوہ جارڈن جو ہے یہ بھی شامل تھا، یہ تبوک تک کا علاقہ سارا شام کا تھا، پھر اسی طرح خراسان ہے، خراسان یا سنٹرل ایشیا جتنا بھی ہے، اس میں آدھا ایران بھی آتا ہے، آدھا افغانستان بھی آتا ہے، اور پھر اسی طرح سنٹرل ایشیا کے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، چچنیا ہے، اور اسی طرح قازقستان ہے، یہ سب علاقے ہیں، اور جس میں یہ سارا خراسان بغداد تک تھا، یہ عراق بھی پورا اس میں شامل تھا، تو کتب حدیث انہوں نے جمع کی، ان کے مختلف نسخے قریدے اور غریب الحدیث اور نادر و یکتا آثار پر غور کرنا شروع کر دیا، غریب الحدیث یعنی ایسے الفاظ جو غیر معمولی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمائے، یعنی لوگ ان سے مانوس نہیں تھے، یونیک قسم کے ورڈز جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام کے حدیث میں آ جاتے تھے، تو ایسی یونیک الفاظ کی پیچھے علماء جو ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیک کوئی حدیث ہو، آپ نے ایسا لفظ ارشاد فرمایا ہو جو ہماری عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہے نا رفقم بالقواریر، سنا نہیں؟ سنا یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے اور کجاووں میں سوار عورتیں بھی تھیں، تو ایک صحابی ہیں انجشا ان کا نام ہے انجشا، وہ مہار پکڑ کے نا ہدی خانی کرتے جا رہے تھے. ہدی خانی کا مطلب یہ کہ اونٹ کو ذرا مست رکھنے کے لیے یہ آگے چلتے تھے اور شعر پڑھتے جا رہے تھے، اور گنگنا کے شعر پڑھ رہے تھے، اور جب گنگنا کے شعر پڑھتے ہیں نا تو وہ اونٹ بھی مست ہو جاتا ہے، وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر بڑی اچھی رفتار سے نا تیز تیز چلتا ہے وہ. تو یہ ہدی خان کا ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ اونٹ بھی تھک جاتا ہے. اب وہ ہدی خانی کرتے جا رہے تھے اور تیزی سے چلتے جا رہے تھے، اور اوپر کجاوے پہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اونٹ بھی وہ جا رہا تھا تو وہ آپ کو کراس کرنے لگے. تو نبی علیہ السلام کہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یا انجشا رفقم بالقواریر. انجشا یہ جو اونٹنی پہ کچاوے میں یہ آبگینے بیٹھے ہیں، عورتوں کو آپ نے فرمایا قواریر، آبگینے بیٹھی ہیں، ذرا ان کے ساتھ نرمی کرو نرمی. تو اس طرح کے جو الفاظ تھے وہ نبی علیہ السلام بولتے تھے، بڑے یونیک قسم کے، عرب حیران رہ جاتے تھے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بعض اوقات یہ جب لفظ یا جملے ارشاد فرماتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہو کے آپ کی طرف دیکھتے، کہتے اللہ کے رسول رہا تو میں آپ کے ساتھ ہوں بچپن سے اب تک، یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں، کہاں سے سیکھی آپ نے؟ تو آپ فرماتے تھے ربی تو فی بنی سعد، بنو سعد میں میں نے تربیت پائی ہے، میری اٹھان وہاں ہوئی ہے، اور بنو سعد یعنی وہی سعدیہ حلیمہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص عربی ماحول ملا ہے، خالص عربی ماحول. یہ زبان کے لیے خالص ماحول کا ملنا بڑا ضروری ہے، یاد رکھیے، ورنہ جو اردو کا لفظ ہے وہ بھی بندہ انگلش میں بولے گا، یہی ہوتا ہے نا. کیا بولتے ہیں، کوئی لفظ یاد ہے آپ کو؟ ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کالج جا رہی ہوں. کیسے جاؤ گی؟ ٹونگے پہ جاؤں گی. یعنی اس طرح یہ لفظ بولے جاتے ہیں، اور بھئی اردو کا لفظ ہے آپ اردو میں بولیں اس کو نہیں، اور پھر انگریزی کی بھی ٹانگ توڑتے ہیں بندے، اور جو اردو کو اس میں بولتے ہیں تو انگریز بھی سن کے حیران ہوتا ہے یہ کون سا لفظ ہے، میری لینگویج میں تو نہیں ہے. تو خالص زبان، خالص ماحول ہونا بڑا ضروری ہے. اس لیے آپ اپنی ہسٹری پڑھیں نا سب کانٹیننٹ کی، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے جو عمراء سردار ہوتے تھے، نواب ہوتے تھے، وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ اپنے گھروں میں اتالیق رکھتے تھے، استاد رکھتے تھے کہ یہ آئیں ہمارے بچوں کو ادب بھی سکھائیں، بولنے کا طریقہ بھی سکھائیں، اور الفاظ کا صحیح استعمال مناسب موقع پر وہ بھی سکھائیں. تو اس لیے وہ جب بات کرتے تھے نا تو اپنے والدین سے، اپنی امی جان سے یا دوسروں سے، تو بڑے مناسب جچے تلے لفظ ہوتے تھے جو اتالیق ان کو سکھاتے تھے اور وہ بولتے تھے. یعنی یہ میں نے خود سنا ہے کچھ بچوں سے جو اپنے والد کو یہ نہیں کہتے ابا جی، بلکہ یوں کہتے ابا محترم. بندہ خود سن کے حیران ہوتا ہے کیا زبردست لفظ ہیں، کہ ہم نے تو کبھی ایسے استعمال نہیں کیا اپنے ابا جان کے لیے، لیکن وہ والد کو یوں سامنے بڑے ادب سے ہاتھ یوں نیچے کر کے ابا محترم. تو یہ انداز ہوتے ہیں جو سیکھے جاتے ہیں بچپن سے ہی، تو تبھی جا کے ایک انسان کی براٹ اپ، تربیت اچھی ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہی کچھ ہوا کہ یہ علماء جو تھے یہ جاتے تھے، ان علماء سے ملتے تھے، ان کے ادب آداب سیکھتے تھے، کون سے علم بھی سیکھتے تھے، اور اگر کسی کی غلطیاں بھی ہوتی تو اس سے بھی آگاہ ہو جاتے، کہتے تھے نہیں یہ غلطی ہم نے بطور ایک ٹیچر کے نہیں کرنی، یہ بھی فائدہ ہوتا تھا ان کو. اگر حصول علم بغیر رحلہ کے ممکن نہیں، تو رحلہ جو علم کے حصول کا سبب ہے، رحلہ کرنا واجب ہے. یعنی میں نے علم حاصل کرنا ہے، شہر میں کوئی نہیں ہے جو عالم ہو جس سے میں پڑھ سکوں، اور اب وہاں جائے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ایسی صورت میں مجھ پر وہ رحلہ کرنا فرض ہے کہ میں جاؤں وہاں اور اسے علم حاصل کروں. آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہمارے لوگ جو باہر جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, دوسرے شہروں میں پڑھتے ہیں, ایڈمیشن لیتے ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, یہ سب وہی چیزیں تو ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, کیوں نہ ان میں سے ایک گروہ سفر پر نہ نکلا تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کرتا اور اپنی قوم کو واپس پلٹ کر آگاہ کرتا. ایک گروہ ضرور نکلنا چاہیے, سارے نہیں, کچھ نہ کچھ لوگ ضرور نکلیں. ہر نسل کے کچھ نہ کچھ لوگ, ہر علاقے کے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور دین کے فہم کے لیے, سمجھ کے لیے ضرور نکلیں. یہ فرض کفایہ ہے. یاد رکھیے, جس طرح ایک شہر میں یا ایک قصبے میں یا ایک ٹاؤن میں مسجد کا ہونا, ہسپتال کا ہونا, سکول کا ہونا فرض کفایہ ہے, کیونکہ لوگ بیمار ہوں تو اپنے علاج کے لیے کہاں جائیں, وہاں ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک عالم کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے, جو علم سیکھ کے واپس آئے اور لوگوں کی جو دینی ضرورت ہے وہ پورا کرے. یہ بڑا ضروری ہے. تو اس لیے یہ جو کام ہے اس کو ہم جو نہ سمجھیں کہ یہ صرف مدرسے کے طالب علموں کا کام ہے, بلکہ ہر ایک کا کام ہے. آپ جس علاقے سے, جس محلے سے آئی ہیں یا جس شہر سے آئی ہیں, اس شہر کی آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ نکلنا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تعداد بہت تھوڑی ہے. کتنی تعداد ہے لوگوں کی, آپ سکولوں اور کالجوں میں دیکھیں, وہیں قریب کے بڑے بڑے ہیں, لیکن کتنے طالب علم ہیں جو اس کام کے لیے باہر نکلتے ہیں اور جا کے علم حاصل کر کے واپس آئیں. پھر یہ کہ ان کو اہمیت اللہ تعالی نے زیادہ دی ہے, ٹھیک ہے نا, لیتفقہوا فی الدین کو زیادہ اہمیت دی ہے, جس کا دوسرا مطلب ہے کہ سوسائٹی جو مسلمان ہے وہ ان کو زیادہ اہمیت دیں, ان کی ڈگری کو, ان کے سرٹیفکیٹ کو, یا ان کے ڈپلوماز کو زیادہ اہمیت دیں. مگر یہاں معاملہ الٹ ہو گیا. تو جس کو اہمیت زیادہ ملی ہے اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے, جس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن کوئی نہیں, ہم نے دنیا والوں سے تھوڑی اجر لینا, یہ یاد رکھیے, اللہ سے ہی لینا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے, کوئی بات نہیں. وقتی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے ہم دین تو پڑھ رہے ہیں, لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے, لوگ ہمیں کہتے ہیں تم وقت ضائع کر رہے ہو, لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مولوی بن رہے ہو, مولانی بن رہی ہو, یہی کہتے ہیں نا, اس طرح کے تانے سننے پر. کوئی بات نہیں, یہ دین کی خاطر یہ سب کچھ سننا, برداشت کرنا, یہ صبر جمیل ہے اور اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. تو بہرحال اس رحلہ کے فوائد جو مسلمانوں کو ہوئے وہ یہی تھے کہ نمبر ون, مشائخ عظام سے, عظام لفظ ہوتا ہے, عظام نہیں ہوتا, کرام جیسے ہوتا ہے نا, کبار جیسے ہوتا ہے, اسی طرح عظام ہوتا ہے لفظ. تو بڑے بڑے علماء, عظیم علماء, مشائخ, مشیخ کی جمع ہے یا شیخ کی جمع ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شیخ برادری نہیں ہے, یہ علماء کی جو گروپ ہوتا ہے نا, یا عالم دین ہوتے ہیں اس کو شیخ کہتے ہیں, اور پھر اس کی جمع مشائخ. تو مشائخ عظام سے, بڑے بڑے علماء سے براہ راست ملاقات کا موقع ملتا ہے, ان کی علمی مجالس میں شرکت ہوتی ہے اور ان سے براہ راست استفادے کا موقع بھی ملتا ہے. پھر ان سے مروی احادیث کو لکھ کر طالب علم جمع کرتا ہے, اور مشائخ کی مکتوب احادیث سے ان کا مقابلہ کر کے مزید تصدیق کرا لیتا ہے اور روایت کی اجازت لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. مکتوب مراد یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کتاب ڈکٹیٹ کرائی, حدیث سنا دی, آپ نے لکھ لی, اب آخر میں آپ کیا کرتے ہیں کہ میری کتاب لے کے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور میری شروع سے لے کر اینڈ تک اپنی کتاب کو مقابلہ کرتے جاتے ہیں کہ کہیں غلطی تو میں نے نہیں کی, تو جہاں غلطی کی ہے اس کی میں اصلاح اس کتاب سے کر لوں, اور اس طرح جب اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر یہ کتاب شیخ کو دی جاتی ہے کہ جناب میں نے کتاب آپ سے سنی ہے, میں نے اصلاح بھی کر لی ہے. تو اب شیخ کیا کرتے ہیں, اس کے اینڈ میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ کتاب سنی, میں اس کو روایت کی اجازت دیتا ہوں. تو وہ آگے جا کے پھر اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں, یہ طریقہ ہوتا تھا. تو مختلف مشائخ سے احادیث سننے کے بعد ایک ہی حدیث کی مختلف اسانید بھی ان کے پاس اکٹھی ہو گئیں. ایک حدیث تھی وہ اس شیخ نے بیان کی، وہ بھی سند اکٹھی ہو گئی، پھر کسی اور شہر میں گیا، اس شیخ نے بھی وہی حدیث بیان کی، اس کے نام سے جو آگے سند چلی وہ بھی سند مل گئی، تو اس طرح مختلف علاقوں کے جو مشائخ تھے ان کی سندیں اس طرح کتابوں میں آ گئیں اور اکٹھی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑا عجیب سا پروسیس ہے، اگر اس پہ غور کریں تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی انتظامات تھے، ورنہ مسلمانوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے اور اتنے فوائد بھی آئندہ نسل کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو جن سے عالی اور صحیح سند کو اختیار کر کے اسے ہی روایت کرتے اور اسے قابل فخر سرمایہ سمجھتے، یہ آسانیت بہت مل جاتی نا، تو اس میں وہ سند جو عالی ہوتی تھی، عالی سند جانتی ہیں نا، آپ جانتی ہیں عالی سند؟ نہیں جانتی، یعنی وہ سند کہ میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کم سے کم لوگ ہوں، ہوں صحیح، ڈائریکٹ وہ چین جاری ہو، مگر کم سے کم لوگ ہوں۔ کم سے کم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کم سے کم یوں ہو سکتا ہے کہ مثلا میں 8 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا، میں نے ایک ایسے شیخ سے حدیث سنی جس کی عمر 120 سال تھی، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں بھی 120 سال زندہ رہا، تو اب تیسرا نسل کا بندہ جو 118 سال میں میرے پاس آ کے حدیث سنتا ہے، اب وہ دیکھے کہ میرے اور دو بندوں کے درمیان کتنے 100 سال کا فرق پڑ گیا ہے، کتنا کلوز ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے نا، تو یہ سند عالی بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سند عالی، یعنی جتنا بھی ٹائم پیریڈ کم سے کم ہوگا اور افراد کم سے کم ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک، تو وہ سند عالی کہلائے گی۔ آج تو ماشاءاللہ بیٹی، ماں، نانی، پرنانی، یہ سب کٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پہلے یہ بھی ایک سند ہے نا کہ میں اس کی بیٹی ہوں، یہ میری امی ہے، یہ میری امی کی امی ہے، یہ میری امی کی ماں کی نانی ہے، تو یہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں یہ موجود ہے الحمدللہ، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں یہ چیز جو تھی بڑی خال خال ہوتی تھی، یہ کہیں نظر آ جائے ایک شیخ ہے جس کی عمر 120 سال ہے، وہ حدیث روایت کر رہے ہیں، ہوش میں ہیں، تو بندہ خوشی سے ٹریول کر کے ان کے پاس پہنچتا تھا۔ امام یحیٰ بن معین رحمت اللہ علیہ اس چیز کو یوں ظاہر کرتے ہیں، جب ان کا آخری وقت آیا تو کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ اس وقت آپ کیا دل میں خواہش کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اسناد عالن و بیت خالن، یہ خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کہیں مجھے پتہ چلے کہ سند عالی فلاں کے پاس ہے تو میں بھی اٹھ کے اس کے پاس جاؤں اور اسے سند عالی لے لوں، اور دوسری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ بس میں ہوں، کتابیں ہوں، گھر، بیوی، بچوں سے خالی ہو اور میں اس کتابیں پڑھوں۔ ان کے اسی شوق کو دیکھ کے نا ان کی اہلیہ ان کو کہا کرتی تھی، واللہ آپ کی یہ کتابیں مجھے 10 سوکھنوں سے بھی زیادہ بھاری لگتی ہیں۔ تو تیسرا ہے، کبھی طالب علم ایک شہر کے چند علماء سے بعض زیادات ایسی سن لیتا جو اس نے اپنے شہر کے علماء سے نہیں سنی ہوتی۔ زیادات سے مراد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوئی حدیث ہے تو اس حدیث کو اس نے اپنے شہر کے علماء سے سنا جو اتنی تھی، پھر یہ ٹریول کر کے دوسرے شہر میں گیا تو اس کو پتا چلا کہ اس کا کچھ حصہ اور بھی باقی تھا جو میرے شہر کے علماء نے تو نہیں بتایا، ان علماء کے پاس وہ موجود تھی، تو پوری حدیث اس کو مل گئی۔ تو یہ چیز جو شہر کے عالم سے سنی تھی وہ کم تھی، اور دوسروں سے جا کے سنی تو وہ مکمل بھی گئی، تو جو مکمل صورت بنی ہے اس کو زیادات کہتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، آپ ان زیادات کو اگر پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے بڑی اچھی، ابن حمزہ الکنانی ایک عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اسباب ورود الحدیث، جس طرح اسباب نزول الآیہ ہوتا ہے نا کہ یہ آیت کن حالات میں کیوں اور کس واقعے کی بنیاد پہ اتری، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ہیں وہ ان کے اسباب بھی بتائے گئے کہ یہ آپ نے کن حالات میں کیسے، کس کے سوال پر اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا، تو پوری ہسٹری تاریخ سمجھ آ جاتی ہے، بیک گراؤنڈ اس حدیث کا۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے یہ اسباب ورود الحدیث، یہ بھی آپ کو وہاں اسی میں مل جائے گی، اسی ویب سائٹ پہ۔ ٹھیک ہے، پھر نمبر 4، ان علمی مباحث میں بھی طالب علم کی شرکت ہوتی جو علماء حدیث کے مابین برپا ہوتے. دو چار علماء آپس میں اکٹھے ہو بیٹھتے ایک ہی شہر میں یا ایک ہی شہر کے یا دوسرے شہروں کے وہاں آ جاتے تو اکٹھے ہوتے. اب ان کی آپس میں جب گفتگو ہوتے تو یہ طالب علم ان کی گفتگو کو سن کے بڑا فائدہ اٹھاتا تھا, یہ بھی فائدہ ہوتا تھا. جن میں احادیث کے مختلف طرق پیش کیے جاتے یعنی مختلف سندیں پیش کی جاتی, روات حدیث کی معلومات ملتی. علماء جب آپس میں ڈر وہ کہتے تھے یہ راوی فلاں ہے, فلاں کا بیٹا ہے, اس کی یہ کنیت ہے, فلاں شہر کیا, فلاں فلاں سے اس نے سنا اور فلاں سے نہیں سنا ہوا, یہ ساری معلومات ملتی. اس طرح ان کی علمی پختگی میں خوب اضافہ ہوتا اور قوی و ضعیف احادیث کا مزید علم بھی ہوتا. یہ پتا چل جاتا ضعیف حدیث کون سی ہے, صحیح کون سی ہے. پھر پانچواں فائدہ, سند عالی و نازل کا فرق بھی اسی رحلہ کا مرہون منت ہے جو بلا شبہ ایک اہم علم ہے. رحلہ سے یہ سند عالی نصیب ہوتی تھی, جیسے میں نے شروع مثال دی, کئی تابعی ہیں, امام مہران نام ہے ان کا, یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. کہتے کوفہ میں ہم نے بعض علماء سے ایسی احادیث سنی جنہوں نے مدینہ میں بیٹھے علماء سے یہ احادیث سنی تھی, تو ہم نے سواری لی, خود مدینہ آئے, علماء سے وہ حدیث سنی اور واپس آ گئے. غریب یا فرد حدیث کی پہچان بھی دوسری احادیث کے ذریعے اس رحلہ سے ہو جاتی. جب سفر کرتے تو احادیث ان کے پاس ہوتی ہیں, علماء سے احادیث سنتے تو پتہ یہ چل جاتا کہ بھئی یہ حدیث غریب ہے. غریب کا کیا مطلب ہے؟ جس کا ایک راوی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ یونیک اکیلا ہوتا ہے. یا فرد, اس کو فرد حدیث بھی کہتے ہیں. اور یوں غرائب اور مناکیر کا علم ہو جاتا کہ غریب کون سی حدیث ہے اور منکر کون سی حدیث ہے. منکر کا تو پتا ہے نا آپ کو, کس حدیث کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا ضعیف راوی جو ثقہ راوی کی مخالفت کرے اس کو منکر کہتے ہیں, اور ثقہ راوی کی جو روایت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف. معروف اور منکر. ایسا ضعیف راوی جو حدیث بیان کرے مگر اپنے سے اتھینٹک جو ثقہ راوی ہے اس کی وہ مخالفت کرے حدیث میں, تو اتھینٹک کی جو روایت ہوگی وہ معروف کہلائے گی, وہ راوی بھی معروف کہلائے گا, اور جو ادھر ہے یہ منکر بھی ہوگا اور اس کی حدیث بھی منکر کہلائے گی. پھر نمبر سات, طلب حدیث اور ان کے شاگردوں کے مابین تعلقات استوار و مستحکم ہوتے ہیں. ہوتے ہیں یہ تعلقات استوار ہوتے ہیں آپ کے آپس میں؟ آپ یہ بتائیں, آپ کلاس کی سب لڑکیوں کو جانتی ہیں, سب کے نام آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے تعلقات استوار نہیں ہیں. آپ جیسے آئے ہیں ویسے چلی جائیں گی, وہی بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جانیں ایک دوسرے کو, پہچانیں. اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں, کل کو اللہ جہاں کہیں بھی لے جائے کم از کم رابطے میں تو رہیں گے نا آپ, ایک ہی بیچ کے, ٹھیک ہے نا. یہ ضروری ہے, بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں یہ. اور اس کا طریقہ کچھ یہ بھی ہوتا ہے, کبھی آپ مل بیٹھ کے کچھ پکا لیں, آپس میں بیٹھ کے کھا لیں, چائے بیٹھ کے پی لیں, یہ ضروری چیزیں ہیں. آپ کی ہوتی ہے ویسے کبھی دعوت آپ نے اپنے ایک دوسرے کی ہے؟ لیکن پہچانتی نہیں آپ. کھانے پینے کا ہے شوق, جانے بھی صحیح, ایک دوسرے سے تعارف کرائیں اپنا کہ میرا نام یہ ہے, میں فلاں جگہ کی رہنے والی ہوں, میں نے یہ کیا ہوا ہے. یہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں, تعارف ہونا چاہیے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانیں گے تو کیا ہوگا, کیسے دین کا کام ہوگا؟ ایک دوسرے کا انسان اس طرح سہارا بن جاتا ہے, ہیلپ مل جاتی ہے بہت سی. یہ ضروری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہ کریں اس طرح آئیں اور چلی جائیں آپ خاموشی سے. میں کل نا آپ سے نا ان لڑکیوں کا نام پوچھوں گا, آپ کو ان سب کے نام آنے چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ان کے نام یاد رکھیں, آپ سب کے نام, آپ ان کے. میں نے یہ نہیں کہنا, میں نے پوچھنا ان کا کیا نام ہے بس, ٹھیک ہے. وہ آپ نے بتا دینا, بھئی آپ نے بھی یہی بیٹھنا ہے, یہ دھیان کرنا ہے, اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھنا ہے آپ نے. یہ ضروری ہیں چیزیں, بڑی ضروری ہیں. ان کے بغیر نا ہمارے تعلقات مسلمانوں کے اچھے نہیں ہوتے, ہم اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے. مجھے دکھ ہوتا ہے, ہم مسجد میں آتے ہیں دس دس سال بیس بیس سال نمازیں پڑھتے ہیں, نمازیوں کو ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا. قوت کہاں ہے, وہ بھائی چارہ کہاں ہے ہمارا, نہیں ہے. میں اگر بیسویں گریڈ کا آدمی ہوں تو میں جاؤں گا مسجد میں اپنی ایک ٹور بنا کے, اور مسجد میں جاؤں گا خاص جگہ پہ کھڑا ہوں گا، کسی کی طرف نہ دیکھوں گا نہ بات کروں گا، سنتیں پڑھ کے بس سلام پڑھ کے اور پھر اس کے بعد میں امام کے ساتھ نماز پڑھی، دعا مانگی، خاموشی سے واپس، کوئی بات ہی نہیں ہے. اور بھائی مسجد میں تو سب برابر ہیں، یہاں بھی آپ سب برابر ہیں، برابر سمجھیے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی قدر کیجئے، ملاقات کیجئے، تعارف کرائیے، بڑا ضروری ہے. چلیے یہ ذرا صفحہ پڑھ لیتے ہیں. نمبر 8، شہروں اور ان میں بسنے والے علماء کا تعارف ہوتا اور آنے والے نئے طلبہ سے علمی تبادلہ خیال جب ہوتا تو علم حدیث آپس میں تقسیم ہوتا. یہ بھی دیکھیے بڑی قابل غور بات ہے، یعنی جن اسٹوڈینٹ نے ٹیچر سے پڑھ لیا ان کا تعارف بھی ہو گیا، اور جب جانے لگے تو نئے اسٹوڈینٹ آئے تو ان سے بھی تعارف ہو گیا. ٹھیک ہے نا، آپ کو نا آنے والے جو ہے نا ان کو ویلکم کہہ کے، اور جو جانے والے ہیں ان کو رخصت کرنے کے لیے یہ انتظام ہونا چاہیے، آپس میں ایک رابطہ ہو جاتا ہے. نتیجتاً علماء و شہروں کی معاجم تیار ہوئی. میں نے بتایا نا ڈکشنریز یہ ہے، آپ کوئی نام لیں کتاب پڑھیں گی تو اس میں پرانا کوئی شہر کا نام لکھا ہوگا، مثلاً کوئی ایک شہر ہے جس کا نام ہے دربند، دربند کا ایک عالم جو ہے نا وہ آیا. اب دربند کہاں ہے، یا میں دربند گیا تو وہ اس دور کا نقشہ اٹھائیں تو اس میں پتہ چلتا ہے دربند یہاں تھا. تو یہ چیزیں نقشوں میں آ گئیں اور علماء نے شہروں کی بھی ڈکشنری تیار کر دی اور شہر کے حالات بھی لکھ دیے کہ ہم گئے اس شہر میں، ہم نے دیکھا اس شہر کو، اس میں ایک مسجد تھی جامع مسجد، وہاں فلاں شیر تھے اور وہاں پر یہ یہ اتنی تعداد تھی لوگوں کی، اچھی عمارتیں تھیں، خوبصورت سڑکیں تھیں، یا نیا نیا بنا تھا، سب حالات لکھے ہوتے ہیں اس دور کے. یہ کتاب ہے ان کی معجم المؤلفین، نام سنا ہے معجم المؤلفین و معجم البلدان، یہ دو کتابیں ہیں اور ان کے جو آتھر ہیں ان کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ان دونوں کتابوں کا. ایم اے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا اسلامک اسٹڈیز کے اور عربی کے، وہ اس کو بڑا استعمال کرتے ہیں ان کتابوں کو. یاقوت الحموی ان کا نام ہے، یاقوت الحموی، حما کے تھے یہ، تو ان کی کتاب تھی معجم البلدان. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب دیکھیں، وہی نٹ کام دے گا انشاءاللہ، اللہ اس میں برکت ڈالے مزید. پھر اس عمل نے عام و خاص پر حیرت انگیز اثرات مرتب کیے اور عجیب انکشافات ہوئے جو حدیث دانی کے لیے اعلی دماغی صلاحیتوں کے شاہد بھی ہیں. مثلاً صحیح بخاری کی حدیث جو صبح وضو کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کی ہے، کہ پہلے ہاتھ دھوئے پھر برتن میں ہاتھ ڈالے، ٹھیک ہے نا، اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 تابعین نے سنا، جن میں 8 مدینہ کے رہنے والے تھے، جو سندیں ملتی ہیں نا اس کی روح سے، 8 مدینہ کے رہنے والے تھے، ایک کوفہ کا، 2 بصرہ کے، ایک یمن کا اور ایک شام کا رہنے والا تھا. ان تابعین سے روایت کرنے والے پھر 16 اتباع تابعین ہیں، نیکسٹ نسل، اگلی نسل، جن میں 6 مدینہ کے رہنے والے ہیں، 4 بصرہ کے، 2 کوفہ کے، 1 مکہ کا، 1 یمن کا، 1 خراسان کا اور 1 شام کا. اب لوگ کہتے ہیں یہ بیٹھ کے سندیں بنا لی ہیں، ان فلان ان فلان، حدثنی فلان حدثنی فلان. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کی گھڑت تھی، یعنی انہوں نے گھڑی تھی، یا سند میں اس طرح ان کا مل جانا حسن اتفاق ہے؟ یعنی نام غلط بھی ہو سکتے ہیں، کوئی غلط نام تو ملے نا، وہ نام بھی ملتا ہے، اس کے حالات زندگی مل جاتے ہیں اور پتہ بھی چلتا ہے کہ اس کی فلاں سے ملاقات ہوئی ہے. اگر شاگرد پر ہم شک کرتے ہیں تو استاد کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا فلاں شاگرد ہے. تو یوں تیسری نسل میں راویوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے، جو نتیجتاً سینکڑوں اسانید کو جنم دیتے ہیں. اسی طرح 70 سے زائد صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی. بعد از وفات نبوی یہ صحابہ مدینہ سے نکل کر شام، عراق، یمن، مصر، حجاز، افریقہ، خراسان وغیرہ ہر طرف پھیل گئے، جنہوں نے یہی حدیث اپنے شاگردوں کو سنائی اور عام مجالس میں بھی جن کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی. سینکڑوں نے پھر یہی حدیث اپنی مجالس علمیہ میں سنائی، جن میں ہزاروں طلبہ ہیں. یوں ہر علاقے، ہر شہر اور ہر نسل میں اس حدیث کا چرچا ہوتا، جو بالآخر کتابوں میں منضبط ہو گیا، یعنی لکھ لیا گیا اور سند کی تعمیر کرتا گیا. پھر یہ کام مشکل تھا کہ انہی اسانید میں صرف وہ سند تلاش کی جائے جس کے تمام راوی ثقہ، ضابط اور قابل اعتماد ہوں۔ سینکڑوں کی تعداد میں یہ اسانید ظاہر ہوئیں جن کے ڈانڈے مکہ، مدینہ، شام و یمن، حجاز و عراق اور مصر و خراسان تک جامع ہے۔ حدیثی تعلیم کا منہج اور اس کے اصول تحقیق سمجھ لینے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ محدثین نے ان تحقیقی اصولوں کو مد نظر رکھ کر حدیث کی کتابت کو کب اور کس طرح شروع کیا۔ انشاءاللہ ہم پھر کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔